जारी हो सकता है, क्योंकि जहाज के ताल्लुक से पढ़ने लिखने से नहीं होता है। तो जारी जो है ये पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन अनपढ़ होके भी इंसान गैर इल्म वाला हो सकता है। अनपढ़ है, उसने सुना कुरान को याद हुआ, उसने सुना हदीस को याद हो गई, पढ़ने नहीं आता लेकिन पढ़ा सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, और आपके अनपढ़ होने पर इतराज़ करने वाला जाहिल है, चाहे कितना भी पढ़ लिखा क्यों ना हो, दोनों में बात को समझे। तो जो लोग इस नबी रसूल जो उम्मी है इसकी इत्तिबा करते हैं, वो इन्हें इनका तज़किरा लिखा हुआ पाते हैं अपने पास तौरात में और इंजील में। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तौरात और इंजील में है, और आपके बारे में इस तरह तज़किरा आज भी है। डिट्रॉमी वगैरह आप बोल के मत देखें, जिसने देखा उससे पूछें बाइबल के अंदर, वो खुद आपको बताएगा कि आज भी जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि खुदा आवंद फरमाता है कि मूसा अलैहि सलाम की कौम से कहा जा रहा है, मैं तुम्हारे भाइयों में से एक रसूल खड़ा करूंगा और जो मूसा की तरह होगा, और मैं अपने अनुसार उसके मुंह में रखूंगा, मेरी बातें उसकी जुबान पर रखूंगा। ये क्या है? ये पढ़ने लिखेंगे नहीं, ये क्या है? डायरेक्ट अल्लाह से सुन के, अल्लाह के रसूल जो जिब्रील है उनसे सुन के वो लोगों के सामने वो किताब पेश करें, आपके लिए लिखा हुआ है। तो आप अल्लाह से उम्मीद और अल्लाह ताला ने वादा किया था कि
बातें बता रहे हैं, पिछली कौमों की बातें बयान कर रहे हैं जो सिर्फ यहूद के पास जो
ان کے پاس بھی نالج کہاں سے آتا ہے؟ تو اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے کہیں سے کیا کر لیا ہے، کاپی کر لیا، جیسے آج بھی عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ورقا کے پاس میں خود بات کیا ہوں، ورقا کے پاس جو جاتے تھے ورقا کے ورقا جیتے تھے نا ورقا دینا ہو، تو ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی کیا ہو. تو اس طرح کی باتیں اتنا ہونے کے بعد وہ کہتے اگر پڑھے لکھے ہوتے تو پھر تو کنفرم ہوتا ہے پڑھے لکھے تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے وہ، لیکن کہیں نہ کہیں سے بائبل ہوگی نا. اس زمانے میں سب کچھ آدمی پڑھتا تھا تو کبھی نہیں پڑھے ہوں گے، ہم کبھی کبھی پڑھے لکھے بھی نہیں جا سکتا. بغیر پڑھے لکھے ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آپ کے سینے میں جمع ہونا، خود یہ ایک اللہ کی طرف سے عجیب بات ہے، معجزہ ہم کو کہیں تو بھی عجیب بات نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کچھ پڑھے لکھے ہوئے قرآن اللہ کی طرف سے پیش کرنا خود یہ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا کلام ہے، آپ نے کسی سے سنا پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ آدمی بولتا ہے ورقا سے کاپی کیے، کوئی ایویڈنس ہے اس کا؟ اور اگر ورقا سے لیے ہوتے تو ورقا آپ پر ایمان لاتے، ورقا کے پاس جب گئے تو خود ورقا کا اوپینین کیا ہے کہ میں سے کاپی کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے خود کہا کہ کاش کہ میں، جب آپ کی قوم آپ کو اپنی دادے سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت جوان ہوں. آپ نے کبھی سے قوم نکالے گی؟ کہا کہ ہاں، کیونکہ جو بھی ایسا پیغام لاتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کاش میں اس وقت جوان ہوں تو آپ کی بھرپور مدد کرتا. جو آپ کی جان رہے ہیں تو میرے سے کاپی کر کے لے جاتا ہے، وہ بولے گا آپ نبی بھی ہیں، وہ تو کاپی کرتا ہے. تو ورقا ایمان کے ساتھ آتا ہے، ورقا ایمان اس اعتبار سے لا رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ پیغام دینے والا نبی کس بار کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ شخصیت اتنا سچا انسان، یہ سچا انسان اور انہیں بھی والا میں بھی آ رہا ہے، لکھا ہوا کتاب میں کہ ایسا ایک آنے والا ہے، وہ یہی لکھتا ہے. اگر پورے عرب میں کوئی ہو سکتا ہے تو اسے لایا آدمی کوئی. تو ورقا خود آپ پر ایمان لائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امی رکھا وہ اسی اعتبار سے کہ آپ کے بارے میں کسی کے دل میں یہ شک پیدا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہیں سے کاپی کر کے بنا بنا کے لوگوں کو پیش کیا ہے. آپ امید ہے اور آپ کے پاس اتنی ساری باتوں کا آنا، کوئی یونیورسٹی کی وہاں پہ، کوئی آکسفورڈ یا کوئی اور دوسری، کوئی کیمبرج یا کچھ اور، کوئی یونیورسٹی نہیں. اور آج قرآن میں اتنی ساری باتیں ہیں جو سائنسی اعتبار سے صحیح نکلنا، سائنسی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے صحیح نکلنا، قرآن کا محفوظ رہنا، قرآن کے کلام کا ضبط اور اس کا کلام کا، اس کی روانی، اس کا وہ اثر عربی زبان کے اعتبار سے، اس کا کمال، اور جس نے عربی زبان کو بدلنے نہیں دیا، اس ساری چیزیں غور کرنے کے بعد خود معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو ایسا کیوں، اور اپنے کو پڑھنے لکھنے بول رہے تو ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ضروری تھا تاکہ آپ کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہو. ایک آدمی پورا قرآن پڑھ لے کوئی غیر مسلم، اور اس کے بعد آپ اس کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ یقین ہی نہیں کرے. اتنی زبردست کتاب پیش کرنے والا انسان پڑھا لکھا نہیں، وہاں کی ان کی کتاب میں بھی اوپر والی کی کتاب ہے. تو یہ بات اس کو یقین سے اس کو ماننی پڑے کہ اتنا اچھا لٹریچر ہے، وہ تو ترجمہ پڑھ کے آ رہی ہے. اگر عربی زبان اگر وہ پڑھ لے تو عربی زبان کی قوت دیکھ کر وہ بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر بولے گا، تھوڑی دیر بات مت کرو. اتنی زبردست کتاب، اتنا اعلیٰ کلام جو بالکل ایسا لگتا ہے اوپر سے اعلیٰ ہے، اس میں نبی کی کوئی ایموشن کبھی دکھائی دیتے نہیں. آپ کو اچھی قرآن پڑھتا چلا جائے آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی فقر فاقے کے حالات ہیں، کبھی ٹینشن ہے، کبھی آپ غم کے حالات میں ہیں، کبھی جنگ میں ہیں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی پریشان ہیں، ان سارے حالات میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. شروع سے آخر تک پڑھتے جائیے، کہیں آپ کو غم، فرسٹریشن، غصہ، ٹینشن دکھائی دے گا نہیں. اس سے اوپر والی بات دکھائی دے گی کہ اوپر سے کچھ آ رہا ہے جو ان تمام چیزوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا ہے. انسان کا کلام ماحول کا پروڈکٹ ہوتا ہے، وہ اپنے ہاؤں سے متاثر ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے، بہرحال تو قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی امی کہا، وہ کس اعتبار سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جب بیٹھ کر بھی امی کی رسول اپنے ہو، وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں امیوں میں ایک رسول بھیجا جو انہیں میں سے امی ان پڑھ، تو ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو انہیں میں سے، اس زمانے میں عموماً لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی رسالت کے پیغام کے بعد مسلمانوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج آیا، اور مسلمان قرآن کے اور حدیث کے لکھنے والے بنے، اس کو محفوظ کرنے والے بنے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کس معنی میں امت کو امی کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان امتن امیا لا نتو ولا نفسو، ہم امی امت ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی بولے یہ حدیث صحیح ہے، ہم امی امت ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ اب اس کو بعض لوگوں نے کہا یہ ایسا کیسا کہنے، اس کا مطلب مسلمانوں نے ان پڑھ ہونا چاہیے۔ آگے کا حصہ بتا رہا ہے کہ یہ لکھنے اور حساب کرنے کا معاملہ کس بارے میں ہے، لہذا پوری حدیث سننے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے آگے چل کے کہا اشر وہا کرا وہا کرا وہا کرا وہ قدر کی بہا مفت نہ لکھا، آپ نے کہا مہینہ ایسا ایسا اور ایسا ہوتا ہے، کیا خلاف کتنے ہوئے کل ملا کے تو حساب ہو رہا نا، تو مہینہ ایسا ہوتا ہے، پہلے دس ہوئی پھر دس پھر کتنے نو، کتنے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کر سکتا ہے کروڑ، ہاں انتیس، اور شہر وہ ہا کرا ہا کرا وہ ہا کرا، اور دوسری مرتبہ پھر کہا اور مہینہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، تو یہ کتنے ہوئے تیس۔ تو آپ نے کہا تمام یعنی تمام تمام مطالعہ یعنی تیس ہوئے، تو آپ نے بتایا ہم امی امت ہیں، ہم وہ باریک حساب نہیں کرتے ہیں جو چاند گرہن کدھر ہے سورج کدھر ہے اور پرانا کدھر ہے نکشتر کا کیا چل رہا ہے، یہ ہم لوگ کرتے نہیں، اس طرح کے چاند اور سورج کے اور اس طرح کے ستاروں کے حسابات ہمارے پاس چلتے نہیں، اس معاملے میں ہم ان پڑھ ہیں امی ہیں، ہمارے حساب کتنا ہے دس دس نو دس 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 خلاص، ہمارے پاس یہ طریقہ ہے۔ اب مہینوں کی گنتی بس ایسا کرتے ہیں کہ اگر مہینہ ہمارے پاس انتیس کا ہوتا ہے اور اگر انتیس کو چاند دکھ گیا کچھ نہیں دکھا تو کتنے کا ہوتا ہے، ہمارے پاس فروری اور جنوری نہیں ہے، اکتیس کا ہو اور اٹھائیس کا ہو پھر جمع کر کے ٹکڑے چار کیا کرنے کا اس کے انتیس کا بنانا، ہمارے پاس یہ چلتا نہیں، ہمارے پاس یا تو مہینہ بیس دن کا ہوتا ہے یا پھر انتیس دن کا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے وہ حسابات جو منجمین کرتے ہیں ستارے والے کرتے ہیں اور وہ ٹوٹل مار کے یہ خدا جو ہے ستار ادھر ہے خدا یہ غلط ہے، یہ حسابات ہمارے پاس ہوتے نہیں، ہمارے پاس ایک دم گاؤں والے کا حساب ہے، ہمارے پاس ایک دم گائے بھائی والا جو حساب کرتا ہے سمپل حساب ہے، ان پڑھ کا بھی حساب یہ ہے، ان پڑھ کو یاد نا اس ہاتھ سے بتا اس سے دو پیسے تو ہاتھ سے بتا دو، تو ہمارے پاس یہ ہے کہ دس 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 تیس اور دس دس نو انتیس، یہ سارا حساب ہمارے پاس ہے۔ تو کوئی آدمی اس حدیث سے غلط فہمی میں نہ آئے کہ تمہارے اسلام میں تو دیکھو تب بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے لوگ پڑھے پڑھ دیکھو، تو تمہارے اسلام میں ایسا ہے کہ ہم انہیں مت ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، ہم وہ حساب نہیں کرتے باقی حساب کرتے ہیں، اسی اسلام میں میراث کا حساب نہیں ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے سورہ بقرہ کھول کے آپ کو ملے گا اتنے گھر کے ممبر ہوں آدھا تہائی ایک بٹا چھ فریکشن ہے، قرآن میں فریکشن ہے، تو آپ وہ تو بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو نہیں آتا باپ کو نہیں آتا، اس لیے ایکسٹرا کام لگا تھا بچہ جا کے پوچھے ہمیں کہیں جا ہے تو اتنے بڑے بڑے صاحب لے کر نہ جاتا ٹیچر کے پاس اسکول میں اتنے کیوں لے رہا ہوں یہ نہیں بولتا میرے کو نہیں آتا، تو قرآن میں فریکشن ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ نے پورا بتایا چالیس دن کی گنتی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ اسی طرح سے چار مہینے دس دن گنتی نہیں ہے کہ کیا ہے، یہ ساری گنتیاں ہیں یہ سادہ گنتی ہے، لیکن وہ جو کیلکولیشن باریک باریک ہیں اس کے چاند گرہن سورج گرہن اور اس طرح کے یہ کیلکولیشن ہمارے ہوتے نہیں ہوتے، ہمارا مہینہ فطری طریقے پر ہے کہ پڑھا لکھا ہو یا گاؤں کا آدمی ہو دیوار پہ لکیر بناتا چلا جائے وہ مہینہ گن سکتا ہے، اس کو پوری کیلکولیشن اور ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں. اسلام دین فطرت ہے اور شہر گاؤں پرانا زمانہ نیا زمانہ پڑھا لکھا ان پڑھ سب کے لیے ہیں. اسے اسلام میں احکام جو رکھے گئے ہیں وہ سادہ ہے. اسلام ایلیٹ گروپ کا خاص لوگوں کا ایجوکیٹڈ لوگوں کا ایسا نہیں. اسلام یونیورسل ہے سب سے پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی. اسے اسلام کے احکام میں سادگی آپ کو ملے گی. اسلام کے احکام میں آپ کو سادگی ملے گی. تو یہ اسلام میں علم کی اہمیت کے بارے میں چیزیں ہیں. مزید کی تفصیل اس کی تفصیل انشاءاللہ عصر کے بعد مزید ہوگی انشاءاللہ, اور اس کے بعد اور بھی کتابات کا سلسلہ چلے گا. تو انشاءاللہ میں اس بات کو یہی روک رہا ہوں تاکہ آپ نماز کی تیاری کر لیں, اور بقیہ بات انشاءاللہ ہم عصر کی نماز کے بعد دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلی مجلس میں اسلام میں تعلیم کی اہمیت اور خاص طور سے اسلام میں پڑھنے لکھنے کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں خاص طور سے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ مسلمان پڑھنے لکھنے کی طرف راغب ہوں, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اگر انصار کے بچوں کو یہ پڑھنا لکھنا سکھا دیتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا, اور ان کا یہ تعلیم دینے کا عمل ہی خود ان کے لیے فدیہ بن جائے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پڑھنے لکھنے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے, اور دنیاوی علوم کے اعتبار سے مسلمانوں کا ان علوم کو سیکھنا اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اگر موقع پڑے تو غیر مسلم اقوام سے بھی یہ علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں, بلکہ اگر ان علوم کی حامل قوم اگر دشمن قوم ہے تب بھی اپنے فائدے کی چیز ان سے حاصل کی جا سکتی ہے اور اپنے بچوں کو ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. تو اس سے اسلام میں تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. لہذا وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام پڑھائی کا اور علم سیکھنے کا اور جدید علوم کے سیکھنے کے اعتبار سے ان کا مخالف ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں کہ واقعی سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو علوم ہیں جن پر آج مغربی تہذیب بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے, ایک زمانہ وہ تھا کہ خود مسلمان ان میں آگے تھے, لیکن بعد کے دور میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے آپسی اختلافات, جنگیں اور حکومتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور بھی مسلمانوں کے اوپر آئے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علوم مغرب نے ان سے لے لیے اور مغربی قوموں نے ان علوم کو آگے بڑھا کر آج اس حال میں پہنچا دیا کہ وہ اتنے دور نکل گئے کہ مسلمان مجموعی طور پر بہت پیچھے ان سے ہو گئے. لہذا اسلام علم کے تعلق سے اسلام میں اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کا علم اور حدیث کا علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سیکھنے کے اعتبار سے بھی منع نہیں کیا گیا ہے. آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو آسمان و زمین میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی. یہی وہ اصل ہے جو سائنسی علوم کی بنیاد ہے. سائنس میں کیا ہوتا ہے؟ آبزرویشن اور انفرنس. سائنس کی دو ہی چیزیں ہیں, ایک تو ایک دیکھنا, آبزرو کرنا, اور آبزرو کرنے کے بعد میں اس پر غور کر کے ان واقعات سے, ان انسیڈنٹ سے ان کو جمع کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے. جیسے بچپن میں ہم کتاب میں پڑھتے تھے کہ ایک آدمی دنیا گول ہے کہ نہیں, دیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, سیدھا سادہ اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے, سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں اور ناؤ کو جاتا دیکھیں, جہاز کو جاتا دیکھیں. اب جہاز جا رہا ہے اس کا مطلب نزدیک آئے گا تو پورا دکھے گا, جتنا دور جائے گا اس کا سرا چھپتا 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 جائے گا. اچھا یہ اس کے مطلب یہ کہ زمین کیا ہے, گول ہے. تو آبزرو کرنا اور اس کی بنیاد پر نتیجہ نکالنا. آپ قرآن کو اگر دیکھیں اور خاص طور سے مکی صورتوں کو دیکھیں گے اگر مکی صورتوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں بار بار اس بات کی تلقین کی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کائنات میں غور کرے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض وہ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں. تو اسلام میں اس بات کی ترغیب دی گئی کہ انسان آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرے کہ کتنی حکمت اس میں ہے. اور یہی وہ بنیادی چیز تھی جو مسلمانوں کی سائنسی ترقی کی بنیاد بنی ہے کہ اسلام میں مخلوقات کو معبود کے مقام سے ہٹا کر ان کی عظمت کو ختم کر کے اس کو خادم بنایا گیا. قرآن کریم نے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ یہ سورج چاند ستارے یہ تمہارے مالک اور معبود نہیں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کیا؟ رات, دن, سورج اور چاند, احوال اور مخلوقات, یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں, اس کی نشانیوں میں سے ہیں. اور کہا گیا کہ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ, تم سورج کو بھی سجدہ مت کرو, تم چاند کو بھی سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, تم ان کو سجدہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایہ تعبدون, اگر واقعی تم اس کے بندے ہو, اسی کی عبادت کرنے کا عزم رکھتے ہو. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ مخلوقات معبود کے مقام کو پانے کے لائق نہیں ہیں, بلکہ معبود کا مقام صرف اور صرف خالق اور اللہ کے لیے ہے. لہذا اسلام نے مخلوق پرستی سے انسان کو نکالا اور مخلوق میں غور کر کے خالق کی قدرت کو سمجھنے کی تلقین کی. یہی وہ بنیادی چیز تھی جو ساری سائنسی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے کہ پچھلی صدیوں میں جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ احترام کا مرتبہ رکھتی تھی. سورج دیوتا ہے, چاند دیوتا ہے, اگنی دیوتا ہے, وایو دیوتا ہے, یہ ساری مخلوقات جتنی ہیں یہ معبود کا مقام پائی ہوئی تھی. اور معبود کا مقام جس کو ملے وہ ایکسپریمنٹیشن اور تحقیق کا, اس کے اوپر تحقیق نہیں کی جاتی ہے. لہذا اسلام نے معبود کے مقام سے اس کو ہٹا دیا اور بتایا کہ یہ تمہارا خادم ہے, اس کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا, تم کو اس کے لیے نہیں, یہ تمہارے فائدے کے لیے, اور اس میں تم غور کر کے پہچانو کہ بنانے والا کتنے علم اور قدرت والا ہے. لہذا مسلمانوں نے تحقیقات شروع کی اور وہ سارا سلسلہ جب مسلمانوں کی حکومتیں بنی اور مسلمانوں کے پاس فراوانی ہوئی تو اس دور میں مسلمانوں نے ان مخلوقات میں غور کر کے, انسان میں غور کرنا, آسمان و زمین میں غور کرنا, سمندروں کا معاملہ, مچھلی اور پرندے اور نہ جانے کتنی مخلوقات, مسلمانوں نے ان میں غور کر کے اپنی زندگی کے لیے مسائل کو حل کرنے کے وسائل تلاش کیے. لہذا ان ساری ترقیوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں بنیادی نقطہ آپ کو دکھائی دے گا مخلوق پرستی سے انسان کو نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جانا, اور یہ توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب توحید آئی تو تحقیق بھی آئی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنایا گیا؟ یہ آسمانوں کو نہیں دیکھتے کیسے اونچا اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے زمین میں ان کو رکھا گیا جما کر؟ اور نہیں دیکھتے زمین کو کہ کیسے ان کے لیے ہموار کر دی گئی؟ اللہ نے ان کو دیکھنے کے لیے کہا, آسمان کو بھی دیکھو اور پہاڑ کو بھی دیکھو, زمین کو بھی دیکھو, اور ان پہ چلنے والی مخلوقات جو اونٹ ان کے سامنے تھا اسی اونٹ کے بارے میں بات کی گئی, کتنی حکمت سے اس کو بنایا گیا. تو مخلوقات میں غور و فکر کرنا سائنس کی بنیاد ہے. اسلام نے وہ بنیاد فراہم کی تفکر کی راہ سے. لہذا بعد کی ترقیاں جو سائنس کی ہوئی ہیں وہ اسلام کی مرہون منت ہے, اسلام کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. اور بدقسمتی سے مسلمان ابتدائی مرحلے میں تو گاڑی میں سائنس کی تھے, بعد میں اتر گئے اور بعد میں دوسرے لوگ اس گاڑی میں بیٹھ کے اس کو چلانے والے بنے, اور آج ہم دھکا دینے والوں میں سے اور ہم اس گاڑی کے محتاج بن گئے ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے, ماضی کی تاریخ دیکھی جائے, تو اسلام کے نتیجے میں ان ترقیوں کا ہونا خود اسلام کی عظمت کو ثابت کرتا ہے, اگرچہ مسلمان آج پچھڑے ہوئے کیوں نہ ہو. مسلمان الگ ہیں, اسلام الگ ہے. اسلام ان اصولوں کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں, ان عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے. لیکن مسلمان ان افراد کا نام ہے جو کامل بھی ہو سکتے ہیں, ناقص بھی ہو سکتے ہیں. اسلام کبھی ناقص نہیں ہوتا ہے. مسلمان غالب بھی ہو سکتے ہیں, مغلوب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا, حدیث میں کہ اسلام ہمیشہ غالب ہوتا ہے, مغلوب نہیں ہوتا ہے. لہذا اسلام میں علم اور تعلیم اور تحقیق کی خوب اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پچھلی قوموں میں اور آج بھی کئی قوموں میں مذہبی کتابوں کو عام آدمی کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے, اس کو روک کے رکھنے والے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں. لیکن اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا بچہ, بڑا مرد, عورت, بوڑھا, بلکہ غیر مسلم بھی اگر قرآن کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود غیر مسلموں سے جو اسلام کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں, اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ بہت سا اختلاف پاتے, بہت سا تضاد پاتے, بہت سا کانٹرڈکشن اس میں پاتے ہیں. تو قرآن میں بھی غور کرنے کے لیے اللہ نے کہا. لہذا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے, اور اس کے پڑھنے کی تلقین ساری انسانیت کو کی گئی ہے. بلکہ قرآن کریم کے سلسلے میں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں شکایت کریں گے اپنی قوم کی. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے ہاں شکایت کریں گے کہ اے میرے رب, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, مہجور بنا دیا تھا. مہجور اس چیز کو کہتے ہیں جس کو چھوڑ دیا گیا ہو, گویا کہ اس کا بائیکاٹ کیا گیا. تو قریش نے قرآن کو قبول نہیں کیا, چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت کریں گے. لہذا اسلام میں علم, غور و فکر اور اسی طرح سے تحقیق کی بہت اہمیت ہے. اسلام تعلیم کو اہمیت دیتا ہے. پڑھنے لکھنے کی اہمیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے. اس سلسلے میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی پڑھنا لکھنا جانتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. جو آدمی عربی پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے وہ قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ قرآن زندگی بھر نہیں سیکھتے ہیں اور ہندی میں قرآن پڑھتے ہیں. اگرچہ وہ بھی قرآن سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن چاہیے تھا کہ قرآن چونکہ بلسان عربی مبین ہے, عربی زبان جو صاف عربی زبان ہے, تو قرآن کو عربی زبان ہی میں وہ پڑھتے ہیں. بہتر یہی تھا. لیکن بہت سے لوگ اس کو نہیں سیکھتے ہیں, باقی ساری زبانیں انگلش سیکھتے ہیں, ہندی, مراٹھی اور نہ جانے کتنی زبانیں سیکھتے ہیں دنیا فائدے کے لیے. لیکن میرے رب کا کلام یہ ہے اور اس اصل زبان میں اس کو پڑھوں جس میں یہ نازل کی گئی ہے, اس کو سیکھتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قرآن کو مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت بتلاتی ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ہم نے سن کے یاد کیا ہے, ہمارے پاس آڈیو سننے کے لیے ایم پی 3 ہے, ہم اس میں قرآن سنتے ہیں, ہم کو یاد ہوتا ہے, ہم کو ویسا بھی چلتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, گناہگار تو نہیں ہے. لیکن وہ اس فضیلت سے رہ جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائی ہے. آپ نے فرمایا من سره ان يعلم انه يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف. آپ نے فرمایا جس آدمی کو یہ جان کر خوشی ہونا مطلوب ہو, جو چاہتا ہے کہ اس بات سے خوش ہو کہ انه يحب الله ورسوله, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے واقعی محبت کرتا ہے. اور ایک روایت میں ایسا آیا کہ جو یہ جاننا چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں, تو اس کو چاہیے فلیقرا فی المصحف. مصحف قرآن کے اس نسخے کو کہتے ہیں جس میں قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ مصحف میں دیکھ کر پڑھے. بتائیے یہ فضیلت اسی آدمی کو مل سکتی ہے جو عربی قرآن عربی میں پڑھنا جانتا ہو, وہ مصحف میں پڑھنا جانتا ہو. اگر وہ آدمی پڑھنا لکھنا نہ سیکھے, اگر وہ قرآن پڑھنا نہ سیکھے, ایسا آدمی اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی کہ واقعی اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے یا اس کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت واقعی سچی ثابت ہو. اس کو چاہیے کہ وہ مصحف میں دیکھ کے پڑھے. اور کسی بھی عمر میں سیکھنا مشکل نہیں ہے, ہاں سیکھنے کی ہمت کرنا مشکل ہے اور سیکھنے کی شرم برداشت کرنا مشکل ہے. بہت سارے لوگ اگر ان سے کہا جائے بھائی آج آپ کے پاس وقت ہے, موت سے پہلے پہلے سیکھ سکتے ہیں, آپ کی عمر ٹھیک ہے 50-60 جو بھی سال ہو گئی ہے, ابھی بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن خود 40 سال کے بعد نازل ہوا, اور کئی صحابہ بڑی عمر کے تھے, انہوں نے بہت بعد میں قرآن کو سیکھا, لیکن وہ یہ شرماتے ہیں اب مولوی صاحب کے سامنے جا کے بیٹھیں گے الف با تا کریں گے تو لوگ ہنسیں گے, بچے بھی ہنسیں گے. دیکھیے لوگ اگر ہنستے ہیں ایک نیک کام سے تو اس کے ان کے ہنسنے کی وجہ سے اچھے کام کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں. کل کو آپ کھانا کھا رہے لوگ ہنسیں آپ کھانا چھوڑ دیں گے, کل کو آپ دوسرے کام جاب پہ جا رہے ہیں لوگ ہنسیں آپ وہ چھوڑ دیں گے. ایک آدمی اپنی چاہت کو لوگوں کے ہنسنے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا ہے, بلکہ لوگ ہنستے شراب نہیں چھوڑتا ہے. ایک آدمی شرابی ہے, لوگوں کے ہنسنے کی وجہ سے لوگوں کے تانوں کی اور مزاق کی وجہ سے وہ اپنی شراب نہیں چھوڑتا ہے. ہم پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں, ہم قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیں لوگوں کے ہنسنے کی وجہ سے. اور جو آدمی تھوڑے وقت کی ذلت علم حاصل کرنے کے سلسلے میں برداشت نہ کرے اس کو زندگی بھر جاہل رہنے کی ذلت برداشت کرنی پڑے گی. جو آدمی تھوڑی دیر کی ذلت کے پڑھ رہا ہے لوگ ہنس رہے ہیں, اب پڑھ لے گا تو لوگ ہنسیں گے, لوگ ہنسیں گے اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے ہنسو, کوئی ہنسے گا؟ نہیں ہنسے گا. لیکن زندگی بھر جاہل رہے گا تو لوگ اس پر ہنسیں گے. لہذا تھوڑی بڑی ذلت سے بچنے کے لیے چھوٹی ذلت برداشت کر لینا چاہیے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا کلام نہیں پڑھ سکتا ہے, کتنی اس کی افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو تو دیکھتا کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اتنی عظمت والی کتاب جو مسلمانوں کا شعار ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے, جو ہر مسلمان کے گھر میں ہے, وہ پڑھ نہیں سکتا اس کو, کتنے افسوس کی بات ہے. وہ اخبار پڑھتا ہے, دنیا بھر کی میگزینز پڑھتا ہے, سب پڑھتا ہے, لیکن وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے. یہ بہت افسوس کی چیز ہے. لہذا اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں اور امام حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے, اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ قرآن مصحف میں دیکھ کر پڑھے. یہ دیکھ کر پڑھنے کے لیے پڑھنا لکھنا سیکھنا پڑے گا. اور جو یہ جانتا ہے, بہت سے بدقسمت وہ ہیں جو عربی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں, یعنی قرآن پڑھتے نہیں ہیں. یہ نہیں آتا ہے جس کو, اس سے زیادہ بدقسمت ہے. زیادہ بدقسمت کون ہے؟ جو عربی پڑھنا جانتا ہے, قرآن پڑھنا جانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ بدقسمت ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہلاک ہو جائے اس وجہ سے کہ اس کو دوائی نہیں ملی, دوسرا آدمی وہ ہے جس کی جیب میں دوائی تھی لیکن کھایا نہیں اور ہلاک ہو گیا. بتائیے دونوں میں زیادہ بدقسمت کون ہے کہ دوائی ہو کر بھی وہ ہلاک ہو گیا, اس کو پڑھنا آتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا ہے. تو یہ زیادہ بڑا اللہ کے نزدیک پکڑ کا مستحق ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے اور قرآن کی تلاوت کریں. اور اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ قرآن کی تلاوت میں ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے. الف لام میم اگر کہے تو 3 نیکیاں ملتی ہیں, اور ہر نیکی کے 10 گنا ثواب اللہ دیتا ہے. تو جو آدمی صرف الف لام میم کہے 30 نیکی اس نے حاصل کر لی. اب آگے جب پڑھتا چلا جائے گا کتنی نیکیاں ملیں گی. جس آدمی کو نیکیوں کی قیمت اور قدر ہوگی وہ آدمی کبھی نیکیوں کو کھوئے گا نہیں. اگر کسی آدمی سے کہہ دیا جائے کہ تم کو ایک بار الف لام میم کہہ دیا 300 روپے دیں گے, 30 روپے دیں گے, اور ایسا پڑھتے جاؤ پیسہ دیں گے, مسجد کے باہر لائن لگے گی, مولوی صاحب کو سب کو بھگانا پڑے گا. لیکن نیکیاں پیسے کے مقابلے میں اگر ہمارے ہاں قیمتی ہو جائیں تو اس بات کی علامت ہے کہ آخرت اور دین دنیا کے مقابلے میں ہمارے نزدیک زیادہ ہے. اگر نیکیوں کے مقابلے میں پیسہ اہمیت کا حامل زیادہ ہے ہمارے نزدیک, اس بات کی علامت ہے کہ آخرت کے مقابلے میں, دین کے مقابلے میں دنیا کو ہم نے زیادہ مقام دے دیا ہے اپنی زندگی میں. چاہے زبان سے ہم کتنا ہی اس کا انکار کریں, ہمارا عمل ہمارے دل کے احوال کو ظاہر کرتا ہے. لہذا قرآن کا سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے جو آدمی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے وہ کئی دینی علوم سے محروم ہو جاتا ہے. اتنی عمدہ ترین کتابیں علماء نے لکھی ہیں کہ جو ایک انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، اس کے دل میں ایمان کو بڑھا سکتی ہیں، اس کو گمراہی کے راستے سے بچا سکتی ہیں، اس کو اندھیروں میں روشنی کی طرح اس کے لیے رہبر بن سکتی ہیں، باطل فرقوں کی معرفت اس کو ہو سکتی ہے، شرع احکام کی تفصیل اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اسلامی عقائد اس کو واضح کر سکتی ہیں، باطل عقائد سے بچا سکتی ہیں۔ اتنی ساری کتابیں مختلف زبانوں میں اور خاص طور سے عربی، اردو اور دوسری زبانوں میں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک آدمی اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، وہ ساری کتابیں ہو کے بھی اس کے لیے ایسا جیسا کچھ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کتابیں ہمارے لیے فائدہ مند تبھی ہو سکتی ہیں جب ان کتابوں کی زبان ہم کو آئے۔ کئی کتابیں عربی میں ہم کو نہیں آتی، ہم نہیں سیکھ سکتے، نہیں جان سکتے کہ اتنے بڑے بڑے عالم، گویا کہ ایک آدمی اگر کسی بڑے عالم کی جو آج سے 700-800-1000 سال پہلے پیدا ہوا، اگر اس عالم کی کتاب ہے اس کے پاس، تو گویا اس عالم کے خیالات اس کے پاس ہیں، گویا کہ اس کی صحبت اس کو مل رہی ہے۔ اگر وہ ساتھ ہوتا تو یہی باتیں کرتا، اگر آج امام البخاری ہمارے درمیان ہوتے وہی باتیں کرتے، ان کی کتاب ہمارے پاس ہے، گویا کہ انہوں نے ان حدیثوں سے کیا سمجھا ہم کو جو سکھاتے بیٹھ کے، وہی لکھ کے گئے ہیں، اب کوئی پڑھے گا تو اس کو ملے گا۔ بڑے بڑے ائمہ فقہا جنہوں نے کتابیں لکھی، کبھی اسلام کی توضیح اور اس کی وضاحت میں، کبھی باطل کے رد میں، کبھی عقائد پر، کبھی احکام پر، کبھی تزکیہ نفس کے اعتبار سے، یہ ساری کتابیں ہمارے لیے بے معنی ہیں اگر ہم کو اس کی زبان نہیں آتی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج اردو انگلش میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اردو نہیں جانتے ہیں، بہت سارے لوگ انگلش نہیں آتی ہے، بہت سارے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے لیکن پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھنا تو آتا ہے لیکن پڑھنا، پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ لہذا یہ سارے علوم کس کے لیے ہیں؟ جن مؤلفین نے کتابیں لکھی، کیوں لکھی؟ ان کو لکھنے کا شوق تھا، انہوں نے جو کتابیں اتنی بڑی بڑی کئی کئی جلدوں میں لکھی، 10-10, 20-20 جلدوں میں تفسیریں قرآن کی لکھی، کس کے لیے لکھی؟ ان کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں تھا، انہوں نے لکھی اس لیے کہ بعد میں ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے، ہم نے ان آیتوں سے، ہم نے ان حدیثوں سے کیا سمجھا، ہمارے بعد والے اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے پاس اگر وہ علوم نہیں ہے، تو ہم واقعی اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پڑھنے لکھنے سے محرومی سے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ کون سی دوا کب کھانی نہیں سمجھتا ہے، ڈاکٹر لکھ کے کچھ بھی دے دیا، الٹا سیدھا کھا لیا، بڑے دواخانے میں، چھوٹے دواخانے سے بڑے دواخانے میں، کیوں؟ الٹی دوا کھا لی، پڑھنا لکھنا نہیں آتا، 2 گولی کی 3 گولی کھا لی، صبح کی، دوپہر، دوپہر کی شام، الٹا کر دیا سب۔ پڑھنا لکھنا آتا ہے، ڈاکٹر جیسا بتا رہا ہے لکھا ہوا سمجھ میں آتا ہے۔ جائیداد کے مسائل ہیں، آدمی اس میں غلط جگہ دستخط کر دیا، انگوٹھا لگا دیا، بعد میں سب اس پہ انگوٹھا لگا کے بھیج دیتے ہیں، جاؤ۔ ایک آدمی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کو نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ کئی دنیا کے فائدے انسان کے ان سے محروم آدمی ہو جاتا ہے۔ بلکہ پڑھنا لکھنا اگر نہیں آتا ہے تو دشمن قوم کی سازشوں سے بھی آدمی بے خبر رہتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ایک آدمی جس قوم کی زبان جانتا ہے اس کی سازشوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، قال زید، زید کہتے ہیں، زید بن ثابت، ذہب بی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعجب بی، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اور میرے بارے میں تعجب کا اظہار کیا گیا، یعنی یہ بہت کام کا آدمی ہے، یہ نوجوان بہت قیمتی ہے، میری تعریف کی گئی۔ فقالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، ھذا غلام من بنی النجار، یہ بنی نجار کے نوجوان ہیں، ما هو مما انزل اللہ علیک بضع عشرۃ سورۃ، اور یہ تقریباً 10 سے زیادہ 20 سے کم سورتوں کے حامل ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی ساری صورتیں انہوں نے یاد کر رکھی ہیں، تو یہ بہت بہت کام کا نوجوان ہے، ان کی تعریف کی۔ فاعجب ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ کو بھی بہت بات اچھی لگی اور آپ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، آپ نے اس کو پسند کیا، ان کی قدر آپ نے سمجھی۔ وقال یا زید، آپ نے ان سے کہا، اے زید، تعلم لی کتاب یہود، تم یہود کی زبان سیکھ لو، یہود کی لکھاوٹ، ان کا اسکرپٹ، ان کا فونٹ، ان کا لکھنے کا طریقہ، کتابت، ان کی زبان سیکھ لو۔ فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے یہود جو لکھتے ہیں اس پر اعتماد نہیں۔ فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي قَالَ زَيْدٌ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ، تو میں نے ان کی لکھاوٹ اور ان کی زبان سیکھ لی۔ کتنے دن میں؟ کہتے ہیں کہ مَا مَرَّتْ بِي خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حَتَّى حَدَقْتُهُ، 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میں نے ان کی پوری زبان سیکھ لی، ان کا لکھنے کا پورا طریقہ سیکھ لیا۔ 15 دن میں، کریش کورس، ایک دم فاسٹ، 15 دن میں انہوں نے پورا سیکھ لیا۔ اور کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ أَقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خط لکھ کے بھیجتے تو وہ جو خط ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتا اور اس کا ترجمہ کرتا۔ وَأُجِيبُ عَنْهُ إِذَا كَتَبَ، اور جب اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بھیجتے خط لکھوا کر، تو میں آپ کی عربی کا ان کی زبان میں ترجمہ کر کے ان کو بھیجتا۔ تو یہ جو چیز تھی، آپ دیکھیے، یہ مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم میں روایت موجود ہے اور الفاظ احمد کے ہیں اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہود کو میں ان کے خطوط اور ان کو لکھوانے کے لیے اپنے پاس رکھوں، ان پر مجھ کو اعتماد نہیں ہے، میں کچھ بول دوں یہ کچھ لکھ کے بھیج دیں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اگر میں صلح کی بات کروں ہو سکتا ہے یہ لوگ جنگ کی بات کریں، اس کے لکھ کے بھیج دیں الٹا سیدھا کچھ بھی، تو ان پر مجھ کو اعتماد نہیں، اور سامنے والے جو خطوط لکھ رہے ہیں اگر یہ پڑھ کے سنائیں گے مجھ کو ان پر بھروسہ نہیں ہے، کچھ کا کچھ ترجمہ کر دیں گے گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنے پاس سے ایک صحابی کو طے کیا، زید بن ثابت، جو بہت ہی یعنی سمجھدار، اور آپ نے پچھلی روایت میں بھی پڑھا کہ جو وحی کے لکھنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ان کی زبان سیکھ لو۔ 15 دن میں انہوں نے سیکھ لی، اور آپ اپنی طرف سے جو خطوط لکھواتے یہ لکھتے اور ان کی زبان میں بھیجتے، ان کا خط آتا ترجمہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کی زبان سیکھنا یہ بھی ضروری ہے دعوتی مقاصد سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مقاصد کے تحت آپ ان کو خطوط لکھتے تھے، ان کے خطوط آپ کو آتے تھے، آپ اس کو پڑھتے تھے یعنی پڑھواتے تھے۔ تو یہ فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم دوسری قوم کی زبانوں کو سیکھیں، اگر وہ زبانیں ہم سیکھتے ہیں تو پھر ان زبانوں کے نتیجے میں ہم ان کے شر سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تعلیم، اگر ماں باپ تعلیم یافتہ ہیں تو اپنی اولاد کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے۔ ماں باپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، بچے کو بھی گھر میں پڑھا سکتے ہیں، اگر دینی تعلیم ان کی ہے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، دنیوی تعلیم ان کو آتی، ان کو وہ حاصل کر چکے ہیں، اپنی اولاد کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ایسے ماں باپ اولاد کو تعلیم نہیں دے پاتے ہیں، اور وہ کتنا پڑھے ہیں اس کا جائزہ بھی لے سکتے نہیں، بچہ کیا پڑھ رہا ہے ان کو سمجھتا نہیں ہے، بس اسکول جا رہا ہے اتنا معلوم ہے۔ تو دینی اعتبار سے یا دنیا اعتبار سے تربیت اور تعلیم کے لیے ماں باپ کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر پائیں۔ اختصار آخر میں 3 باتیں بیان کروں گا، وہ یہ کہ جہاں تعلیم کی اہمیت اسلام میں ہے، وہیں جدید دور میں جو تعلیم کا معاملہ ہے اس کے خطرات بھی ہیں۔ آج ماڈرن ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس میں کئی کمیاں ہیں، ان کمیوں کو اگر دور کر دیا جائے تو واقعی یہ بہت مفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، آج سکولوں میں عام طور سے غیر اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی عقائد سکھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتابوں میں آپ دیکھیں جن بھوت کے قصے، پریوں کی کہانیاں، جادو، بلیک میجک، وائٹ میجک۔ اسلام میں بلیک میجک کوئی کانسیپٹ نہیں، میجک ہی غلط ہے، لیکن کیا اس کو نام دیا جاتا ہے بلیک میجک، کالا جادو؟ تو گورا جادو بھی ہوتا ہے کیا؟ اسلام میں جادو ہر قسم کا حرام ہے۔ اور آپ دیکھیے کتنے ہیری پوٹر بچوں میں معروف ہے کہ وہ اچھا جادو والا ہے، کالا جادو والا نہیں ہے، گورا جادو والا ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں اس طرح کی اسکولوں میں تعلیم ان کے ڈالی جاتی ہے، کبھی ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ ہاں گدے سے گھوڑا، گھوڑے سے بندر، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہوتے انسان بنا۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارا بچہ پڑھ کے آ رہا ہے 4th جماعت کی کتاب میں ڈارون کی تھیوری موجود ہے آج بھی، ماں باپ کو معلوم نہیں اور ٹیچرز بھی وہی پڑھا رہے ہیں۔ تو غیر اسلامی عقائد اور اس طرح کے افکار بچوں میں آئیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اچھی سے اچھی اسکول میں ڈالو لیکن یہ غلط باتیں ہمارے بچے کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے, یہ سیکھ لے گا زندگی بھر یہی مانتا رہے گا. نمبر دو, غیر اسلامی تہذیب, اسلام سے ہٹ کے دوسرا طرز حیات, دوسری عیدیں, دوسرے تہوار, اس طرح کی چیزیں منانا اسکولوں میں عام ہے. مثال کے طور پر برتھ ڈے منانا, سارے لوگ منا رہے, گڈو آ کے گھر پہ اسکول بول رہا ابو میرا بھی برتھ ڈے منانا ہے, بولتے جانے دو جانے دو, ماں نہیں بھی بولے تو بولتے جانے دو کوئی بات نہیں ہے, اسکول میں منا, گھر پہ نہیں آنا لے کے چاکلیٹ, کسی کو بتانا مت, اسکول میں برتھ ڈے منا رہا ہے. اسی طرح سے فرینڈ شپ بینڈ باندھ رہے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ, میوزک کے پروگرام ہو رہے ہیں, ہمارا بچہ ناچ رہا ہے وہاں پہ, ماں باپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بچہ کتنا اچھا ڈانس کرتا ہے. تو یہ ساری خرافات اسلام اس کے خلاف ہے. پھر وہ ساری عیدیں, وہ سارے تہوار جو آتے ہیں جو غیر اسلامی ہیں, وہ سارا ہمارا بچہ وہاں جا کے مناتا ہے, چاہے عیسائیوں کے ہو یا غیر دوسری قوموں کے ہوں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. دوسری قوموں سے احسان کا سلوک اسلام سکھاتا ہے, اچھا سلوک کرنا اسلام سکھاتا ہے, لیکن اسلام کا اپنا ایک طرز حیات ہے, وہ چھوڑ کے دوسری چیز کو اپنانا اسلام قبول نہیں کرتا ہے. اسکولوں میں عام طور سے یہ ہوتا ہے, کالجز میں تو اس سے زیادہ بدتر چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے بے حیائی اسکولوں میں اور کالجز میں عام ہے. بچوں کے لباس کے اعتبار سے دیکھیے, لڑکی پہن کے جا رہی کپڑے کتنے گھٹنے سے اوپر والے, اگر نہیں پہن کے جاتی تو اس کو اسے نکال دیں گے. ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. اسی طرح سے لڑکا لڑکی دونوں آزو بازو بیٹھ رہے ہیں کالج میں اسکولوں میں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ برابری ہے, یہ برابری نہیں ہے, یہ فساد ہے, بگاڑ ہے. ہمارا اسلام تو جس نے بتایا کہ بچوں کو سونے کے وقت میں اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ کر دو ان کے, تاکہ وہ کچھ غلط حرکت نادانی میں نہ کر بیٹھے. ان کے اپنے جسم کا شعور ان کو ہوتا ہے, ایک عمر کے بعد ان کو غلط حرکتیں مذاق مذاق میں وہ غلط چیزوں کی طرف نہ چلے جائیں. بچہ لڑکا لڑکی بچے بچے ان کی بستر الگ کر دو. اور یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں میں کو ایجوکیشن اور ان کے ساتھ میں بٹھا کے دونوں کو بازو چپکا کے بٹھاؤ, اور جو لڑکا نہیں بیٹھے گا وہ چھوٹا مانا جاتا ہے, بیوقوف اور پچھڑا ہوا مانا جاتا ہے. یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. اسی طرح سے سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بچوں کو بے حیائی کی چیزیں اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں, کیا ضرورت ہے اس کو اس وقت میں سکھانے کی؟ یہ ماں اور باپ کی سکھانے کی چیز ہے, یہ گھر کے بڑوں کی سکھانے کی چیز ہے, نہیں کہ ساری کلاس کے بیچ میں ٹیچر بتائے اور سب بچے ہنسے اور وہ باتیں جو ان کو نہیں معلوم ہو معلوم پڑے. جو چیز صرف علم کے اعتبار سے سکھائی جائے, باہر جا کے وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے اس کے بارے میں. مغربی تہذیب میں یہ ہونے کی وجہ سے کئی بچیاں وقت سے پہلے, نکاح سے پہلے ماں بن جاتی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وہی آزادی ہے, لڑکے لڑکی کا آزادی سے ملنا اور ان کو سیکس ایجوکیشن وقت سے پہلے دینا, اور اس کو علم کے نام پہ عام کرنا بے حیائی کو اسلام اس کو نہیں مانتا ہے. ماں اپنی اس سے پہلے کیا, اتنی صدیوں میں بچے کیا بچے پیدا نہیں ہوتے تھے؟ یہ سارے لوگ آئے کہاں سے؟ ماں باپ کو نہیں معلوم تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ ماں اپنی بچی کو سکھا دیتی تھی, باپ اپنے بیٹے کو سکھا دیتا تھا, یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اب نئے سرے سے آپ اس کو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ پورے اسکولوں میں پھیلا دیں, اسلام اس کو نہیں مانتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بے حیائی کی ہمارے ایجوکیشن میں عام ہیں, ان چیزوں سے بچا جائے تو بہت سارا فائدہ ہمارا ہو سکتا ہے. اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ علم کی اہمیت اور تعلیم کی اہمیت سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں, اور اس سلسلے میں جو برائیاں ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں, اور جو ذمہ داران ہیں وہ اس سسٹم کو صاف کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ اس کی نگرانی کریں. اس میں کچھ اعلانات ہیں. خواتین کے لیے افطار اور کھانے کا انتظام مسجد کے حصے میں کیا گیا جہاں انہوں نے نماز پڑھی, اوپر کے حصے میں, لہذا وہ جو کورٹ جہاں پہ خواتین ہیں وہاں پر ان کے کھانے کا انتظام افطار کا نہیں ہے, لہذا وہ مسجد میں جائیں اور وہیں افطار کر کے وہیں نماز پڑھیں, نماز کے بعد میں وہ کھانے سے فارغ ہوں. جو روزے دار ہیں وہ اور مردوں کے لیے بھی انتظام ہے. یہاں بازو میں جو حصہ ہے, کہاں پر ہے؟ یہیں پر ہے, یہاں بازو میں جو میری دائیں طرف جو حصہ ہے یہاں پر مردوں کے لیے افطار, روزے داروں کے لیے اور کھانے کا انتظام ہے, لہذا وہ اس سے فارغ ہوں. اور مغرب کے بعد اعلانات کرنے کچھ کر دوں. مغرب کے بعد انشاءاللہ کھانے وانے سے فارغ ہو کر, کیونکہ 10 بجے تک ہمارا یہ سلسلہ چلے گا, تو عشاء کی جماعت ساتھ میں پڑھی جائے گی 10 بجے کے بعد پروگرام کے اختتام پر, اور جماعت سے مسجد میں پڑھی جائے گی, اجازت اس کے لیے جا چکی ہے. اور یہ پروگرام 7 بجے سے ہمارا انشاءاللہ شروع ہوگا. تو ابھی کافی وقت ہے, جو بھی کھانا پینا ہے, چائے والے جو بھی ہیں وہ اپنی جو بھی ضروریات ہیں ان سے فارغ ہو جائیں نماز کے بعد، اور 7 بجے ہماری اگلی مجلس یہاں فوری طور پر شروع ہوگی، لہذا آپ جلدی سے تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہ پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔